اور حواس کے ذریعے جو انسان علم حاصل کرتا ہے اس کا یقینی ہونا ضروری نہیں ہے. بسا اوقات وہ یقینی بھی ہوتا ہے اور بسا اوقات غیر یقینی بھی ہوتا ہے. عقل اور حواس یہ انسان کے دھوکہ کھا سکتے ہیں لیکن وحی میں دھوکہ اور غلطی نہیں ہوتی. اس لیے وحی کا علم یقینی ہے. حواس اور عقل کیسے دھوکہ کھاتے ہیں میں اختصار سے بات عرض کرتا ہوں. بسا اوقات انسان جو ہے وہ اپنے حواس کے ذریعے کوئی چیز محسوس کرتا ہے لیکن وہ یقینی نہیں ہوتی. مثلا انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے, کانوں سے سنتا ہے, زبان کے ساتھ کسی چیز کو چکھ کر ذائقے سے محسوس کرتا ہے, ہاتھوں کے ساتھ ٹٹول کر پکڑ کر کسی چیز کو محسوس کرتا ہے. تو بعض دفعہ انسان کی رویت میں اس کے دیکھنے میں کوئی چیز اس کو ایسی نظر آ رہی ہوتی ہے جو حقیقت میں ایسے نہیں ہوتی. اس کی ہم روز مرہ میں جو مثال دیکھتے ہیں وہ مثال یہ ہے کہ بعض اوقات انسان ٹرین کے اندر سفر کر رہا ہوتا ہے اور ٹرین جو ہے وہ کسی سٹاپ کے اوپر جب رکتی ہے, اسٹیشن پہ رکتی ہے, اور اس کے پاس سے دوسری ٹرین جو ہے راستہ پکڑتے ہوئے تیزی سے جب وہ گزر جاتی ہے تو یوں لگتا ہے انسان کو جیسے اس کی ٹرین جو ہے نا وہ چل رہی ہوتی ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹرین میں بیٹھا ہے اور باہر جب دیکھتے ہیں ٹرین تیزی سے گزرتی ہے اس کو یوں لگتا ہے درخت دوڑ رہے ہوتے ہیں, حالانکہ درخت نہیں دوڑ رہے ہوتے ٹرین دوڑ رہی ہوتی ہے. تو انسان کی رویت میں اس کو درخت جو ہیں وہ دوڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں لیکن یہ حقیقت میں ایسے نہیں ہوتا. اسٹیشن کے اوپر گاڑی کھڑی ہے پاس سے دوسری تیزی سے گزر رہی ہے اس کو لگتا ہے اس کی گاڑی چل رہی ہے حالانکہ حقیقت میں وہ کھڑی ہوتی ہے. تو رویت بھی انسان کی کئی دفعہ دھوکہ کھا جاتی ہے. کوئی چیز دیکھتی ہے تو حقیقت میں وہ نہیں ہوتی. اس کی مثال دوسری ہے شراب لے لیں. انسان کئی دفعہ ہوتا ہے سڑک پر ریگستان میں ہو تو دور سے اس کو پانی دکھائی دیتا ہے, حقیقت میں وہ پانی نہیں ہوتا. جب اس کے قریب پہنچتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. یحسبہ الظمآن ماء, قرآن کہتا ہے جب شراب دیکھتے ہیں تو اس کو پیاسا آدمی جو ہے وہ پانی سمجھ لیتا, حقیقت میں وہ پانی تو نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ رویت انسان جو ہے رویت کے ذریعے جو علم پاتا ہے تو بعض رویت دھوکا جب کھا جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے رویت کے ذریعے علم کا حصول یہ یقینی نہیں ہے. اس میں کبھی یقین ہو جاتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا. عقل بھی انسان کی سمجھ بوجھ یہ بھی دھوکا کھا جاتی ہے. اور اکثر لوگ گمراہ طبقات جتنے آپ کو نظر آئیں گے جو ہر چیز کو اپنی عقل کے اوپر پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں, تو ایسے لوگ جو ہیں ان کی عقل جو ہے وہ بہت دفعہ دھوکہ کھا جاتی ہے. اور ہر عقل پرست یہ سمجھتا ہے کہ قرآن کے بارے میں تو بات نہیں کرتے, بالخصوص حدیث کے متعلق کہہ دیتے ہیں کہ حدیث جو صحیح ہوتی ہے وہ وہی ہے جو ہماری جو عقل اور شعور کے مطابق ہو. تو ہر انسان کی عقل اللہ پاک نے دوسرے سے منفرد اور جدا بنائی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ تمام انسانوں کی عقل ایک جیسی ہو. ایک کلاس میں پڑھنے والے کئی افراد ہوں یا ایک گھر کے کئی افراد ہوں, ایک کمپنی میں کام کرنے والے کئی افراد ہوں, تو سب کی عقل فکر سوچ دوسرے سے جدا ہوتی ہے. یہ بالکل نہیں ہوتا کہ سب کی جو ہے نا وہ عقل ایک ہی جیسی ہو. اب کس شخص کی عقل کو ہم جو ہے وہ حاکم بنا کر اس کے روح سے فیصلہ کریں؟ دنیا میں جتنے بھی عقل پرست ہیں یا عقل کے دعوے دار ہیں ہم جب ان کو دیکھتے ہیں, گاندھی ہے مثلا وہ اس کی عقل کچھ اور کہتی ہے, اور کوئی معتدلی فکر کا حامل ہے تو اس کی عقل اور کہتی ہے, حمید الدین خان کی عقل اور کہتی ہے. ہر انسان کی عقل دوسرے سے بالکل منفرد اور جدا ہے. کسی بھی عقل کو ہم معیار نہیں بنا سکتے کیونکہ عقل کے ذریعے بھی انسان کو جو چیز سمجھ آتی ہے بعض دفعہ درست ہوتی ہے اور بعض دفعہ درست نہیں ہوتی. عقل اللہ پاک نے دی ہے قرآن اور سنت کو سمجھنے کے لیے. عقل اللہ نے اس لیے نہیں دی کہ اس کو ہم قرآن پر یا سنت و حدیث کے اوپر حاکم بنا ڈالیں. بس کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں مسائل پوچھتے ہیں اس کی لاجک کیا ہے جی, اس کی حکمت کیا ہے جی, اس کے سبب اور علت کیا ہے جی, علل اور لاجک ڈھونڈنے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ چیز معلوم ہو تو پھر جو ہے نا وہ بات صحیح ہے, ورنہ تو یہ عقل میں نہیں آتی. میں اکثر ایسے لوگوں کو ایک مثال دیا کرتا ہوں, میں نے کہا کہتا ہوں میں کہ عقل کے ذریعے مجھے ذرا یہ سوچ کر اس بات کا آپ لوگ جواب دیں. مثلا قرآن اور سنت سے اور امت کے پورے اتفاق سے یہ بات بڑی واضح ہے کہ وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی. ان اللہ لا یقبل الصلاۃ الا بطہور, طہور کے بغیر وضو کے بغیر اللہ وحدہ لا شریک نماز بالکل قبول نہیں کرتا. اب ایک آدمی نے وضو کیا, وضو کر کے اس نے نماز شروع کر دی, اب دوران نماز اس کی ہوا خارج ہو گئی. اب تمام دنیا کے علماء کا اتفاق ہے اس مسئلے پر, حدیث میں بھی بات موجود ہے کہ اب اس کا وضو جاتا رہا, نماز اس کو پڑھنے کے لیے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. یہ اس مسئلے میں اتنا اختلاف علماء اناف کے ساتھ ضرور ہے کہ وضو جب ٹوٹ گیا آدمی کا نماز پڑھتے پڑھتے, وہ جائے گا وضو کرے گا اور وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اس میں درمیان میں گفتگو نہیں کی تو جہاں سے نماز ٹوٹی تھی وہیں سے آ کر پھر شروع کر دے گا. اور ہمارے نقطۂ نظر میں یہ کہ نماز ٹوٹ گئی ہے اس کو اثر نو شروع کرنی ہوگی, اور اس کی صحیح حدیث موجود ہے اور وہ جو روایت پیش کرتے ہیں وہ مرام میں اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ نے پڑھی ہوگی کہ وہ درست نہیں ہے. بہرحال اس بات میں تو سب کا اتفاق ہے کہ وضو جاتا رہا, اب نماز اس نے اثر نو جب پڑھنی ہے تو دوبارہ اس کو وضو کرنا پڑے گا, یہ بھی بال اتفاق مسئلہ ہے. اب جب دوبارہ اس نے وضو کیا, نہ اس نے ہاتھ دھوئے اپنا چہرہ دھویا, اور آج کل سردی کے موسم میں وضو کرنا صبح خاص طور پر ٹھنڈے پانی سے پڑ جائے تو بہت مشکل ہوتا ہے. تو اب کوئی انسان ایسے عقل پرستوں سے یہ بات پوچھے کہ بتائیے ذرا حضور کہ وضو جو ہے اس کے بغیر جب نماز نہیں تو دوبارہ جب وضو کیا تو ہم نے ہاتھ دھوئے, ہم نے چہرہ دھویا, ہم نے سر کا مسا کیا, ہم نے پاؤں دھوئے, وضو نہ ہمارے ہاتھوں نے توڑا, نہ ہمارے جو ہے نا وہ پاؤں نے توڑا, نہ ہمارے جو چہرے نے توڑا, نہ سر نے توڑا. تو جس نے وضو توڑا آخر آپ اس کو کچھ بھی نہیں کہتے. کوئی شخص نہیں قائل کہ دوبارہ جا کر وہ استنجا کرے, دوبارہ سر نو جو ہے وہ طہارت پاکی حاصل کرے, پھر جا کر وضو کرے. تو جب انسان جو ہے استنجا کیے بغیر وضو کر کے نماز پڑھتے, سب کہتے ہیں اب نماز اس کی درست ہوگی کہ وضو کر آئے, حالانکہ ان اعضاء نے وضو نہیں توڑا. کوئی عقل پرست سوچ کر عقل کی روح سے یہ بات نہیں بتا سکتا کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب ہوا خارج ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی چیز کی ہماری عقل میں کوئی چیز آ جائے تب بھی, نہ آئے تب بھی شرع کے مطابق ہم نے سوچنا ہے. ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے. جو امر ہمیں صاحب شرع نے دے دیا ہم نے اس کا اتباع کرنا اور اس کے پیچھے چلنا ہے. اگر ہماری عقل میں وہ چیز آ جاتی ہے تو بہت اچھا, نہیں آتی تو پھر بھی ہم نے یہ نہیں کہنا کہ یہ چیز ہماری عقل کے خلاف ہے. تو عقل اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کے لیے دی, سوچنے کے لیے دی, اور قرآن میں بار بار افلا تعقلون جو اللہ پاک فرماتے ہیں, عقل سے کام کیوں نہیں لیتے, سوچتے کیوں نہیں, تو یہ سوچنے کے لیے, اس کو حاکم نہیں بنایا. تو عقل کے ذریعے بھی انسان کو سوچنے سے سمجھنے سے علم حاصل ہوتا ہے. تو لیکن میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ جو علم عقل کی روح سے حاصل ہو یا حواس کی روح سے حاصل ہو تو اس کا علم ہونا یقینی جو ہے نا وہ نہیں ہوتا. بسا اوقات یقینی ہوگا اور بسا اوقات یقینی نہیں ہوگا, دھوکہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن جو علم آپ کو وحی کی صورت میں ملے گا, قرآن کی شکل میں ملے گا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول احادیث صحیحہ کی صورت میں ملے گا, وہ علم بالکل یقینی ہوگا. اس لیے امام بخاری علیہ رحمہ نے جو صحیح بخاری کی ابتدا فرمائی ہے تو یہ ابتدا امام بخاری نے کتاب العقل سے, یا اسی طرح امام بخاری علیہ رحمہ نے کتاب الحواس سے, ایسی چیزوں سے اس کا افتتاح نہیں فرمایا. تو امام بخاری نے افتتاح کیا کتاب بدء الوحی سے, اس کو بدء حمزہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں, بدء الوحی اور واو کے ساتھ بھی اس کو پڑھا گیا بدو الوحی. اگر حمزہ کے ساتھ ہو بدء الوحی تو اس کا معنی ہوگا وحی کی ابتدا, اور اگر جو ہے اس کو حمزہ کے ساتھ پڑھو, واو کے ساتھ پڑھو بدو الوحی, اس کا معنی وحی کا ظہور. تو بدو کا معنی تھا کسی کا ظاہر ہونا, اور بدا کا معنی تھا کسی کو شروع کرنا. تو جدب الوحی ہو تب بھی وحی کا ظہور کیسے ہوا، کب ہوا، اور بدء الوحی ہو وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، تو دونوں صورتیں بالکل صحیح اور درست ہیں. اب یہاں میں ایک بات کی طرح آپ کی توجہ دلاؤں، امام البخاری علیہ الرحمہ نے جو کتاب شروع کی تو اس کی ابتدا میں امام بخاری اللہ وحدہ لا شریک کا فرمان لائے، وقول اللہ جل ذکرہ، اللہ جل ذکرہ کا ارشاد گرامی. کیا ارشاد ہے؟ انا اوحینا الیک، انا بے شک ہم نے، اوحینا ہم نے وحی کی، الیک آپ کی طرف، کما جیسا کہ، اوحینا ہم نے وحی کی، الی نوح نوح علیہ السلام کی طرف، والنبیین اور نبیوں کی طرف، من بعدہ اس کے بعد. اب یہ سورہ نساء کی 163 نمبر آیت کریمہ ہے. اس آیت کریمہ کو امام البخاری رحمت اللہ علیہ یہاں اپنی کتاب کے ابتدا میں لائے ہیں. تو یہ جو امام بخاری رحمہ اس کو کتاب وحی کے جو نا وہ بدل وحی کے ابتدا میں لائے، اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں. ایک بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ سمجھایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کی جیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی اگر آواز آ رہی ہے تو بتائیے، بیچ میں یہ رابطہ کٹ گیا تھا. ٹھیک ہے، بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو آیت کریمہ ہے سورۃ نساء کی، اس کے اوپر آپ ذرا غور فرمائیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی جیسے ہم نے وحی نوح علیہ السلام اور ان کے بعد پیغمبروں کی طرف کی. تو یہاں پر یہ آیت کریمہ لا کر ایک تو یاد رکھیے، امام بخاری کا یہ طریق ہے کہ امام البخاری رحمت اللہ علیہ جو ہیں وہ اب بہت جگہ پر ترجمۃ الباب میں قرآن پاک کی آیات لاتے ہیں اور کئی دفعہ آیات میں سے الفاظ لا کر ان کے معانی ذکر کرتے ہیں. تو آیت لا کر امام بخاری علیہ رحمہ یہ بتاتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہوتی ہے، اور یہ اس سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ قرآن کی تفسیر کا سب سے اعلیٰ اور اولا جو طریق ہے وہ یہی ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کے ساتھ ہو. یہاں پر بھی بہت سارے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، وہ قرآن کی تفسیر کرتے وقت جو ہے اپنی عقل کو بھی دخل دیتے ہیں، اور کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر تو صرف اللہ کا قرآن ہی کر سکتا ہے، کیونکہ پھر وہ لاجک اپنی یوں ذکر کرتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی وحی ہے، یہ ٹیکسٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے. تو اب کسی کتاب کی کوئی شرح وہی شخص کر سکتا ہے جو یا تو اس کتاب کے ٹیکسٹ کو اچھی طرح سمجھنے والا اور اس کے علم میں مساوی ہو یا اس سے کم از کم اونچا ہو. جو اس سے علم میں نیچے ہے تو وہ کبھی بھی جو ہے نا کسی کتاب کی شرح نہیں کر سکتا. تو جو قرآن چونکہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ کے کلام کی نہ تو برابری کوئی کر سکتا ہے نہ اس سے اونچا کسی کے پاس علم ہے، تو اس لیے قرآن کی تفسیر جو ہے وہ قرآن کے سوا نہیں ہو سکتی. تو پھر وہ قرآن پاک کی تفسیر کرتے وقت دیگر آیات اپنی عقل اور فکر کے مطابق لا کر ان کا غلط معنی اور مطلب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ساتھ یہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ قرآن چونکہ عربی زبان کے اندر ہے، اللہ وحدہ لا شریک نے اس کو سب سے آسان بنایا ہے، تو اس لیے اس قرآن کی تشریح کے لیے کسی حدیث کی سنت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ عربی زبان میں ہے، عربی زبان کی ڈکشنریاں لغات موجود ہیں، تو ہمیں جو ہے نا وہ معنی سمجھنے کے لیے ہم ڈکشنری کھولیں گے اس کا ترجمہ دیکھ لیں گے تو قرآن کی تفسیر ہو جائے گی. اس طرح کے کہنے والے لوگ جو حدیث کے منکر ہیں وہ قرآن پاک کی ہر ایک کی اپنی تفسیر ہوتی ہے اور اس کو اللہ کی تفسیر سمجھے بیٹھا ہوتا ہے، تو ایک کی تفسیر دوسرے سے نہیں مل رہی ہوتی. تو یہ کہنا کہ قرآن پاک بھی عربی زبان میں، بالکل اس میں کوئی کلام نہیں، قرآن عربی میں ہے، اور یہ بھی بالکل سمجھنے والی بات ہے کہ عربی زبان میں ایک ایک لفظ کے بے شمار معنی ہوتے ہیں, اور کئی معنی کو ادا کرنے کے لیے کئی طرح کے الفاظ, وہ مترادفات اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو ایک لفظ کے بعد کئی کئی مطلب ہوتے ہیں. اب ان میں سے تعین کرنا کہ شریع ذرا معنی کیا ہے اور قرآن کی مراد کیا ہے, تو اس کے لیے ہمیں سنت کی ضرورت پڑتی ہے, ورنہ خالی لغت کو سامنے رکھو تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جن کی مادری زبان عربی تھی اور جن کی ایک دور کی عربی جو تھی, اس ماحول میں اللہ تعالی نے قرآن پاک کو نازل فرمایا, تو اس دور کو اگر آپ سامنے رکھیں کہ وحی کا جو دور تھا اور صحابہ کرام کا زمانہ تھا, جب اس وقت وحی کا نزول ہوا تو وہ لوگ جو ہیں عربی زبان سمجھتے تھے, مادری زبان عربی تھی, لیکن اس کے باوجود زبان سمجھنے کے باوجود ان کو کئی مقام ایسے قرآن کے پیش آتے تھے کہ اس کی صحیح تفسیر کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی ضرورت پڑتی تھی. مثلا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک بار فرمایا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم, وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کا اختلاط نہیں کیا, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ امن والے اور یہی ہدایت والے لوگ ہیں. تو اب اس آیت کریمہ میں اللہ وحدہ لا شریک نے یہ بات بتائی ہے کہ ایمان لا کر اس کے ساتھ ظلم کو گڑ مڑ نہیں کیا, اختلاط اور التباس نہیں کیا, تو پھر ہدایت والے لوگ ہوں گے. صحابہ کرام اس آیت کے نزول پر پریشان ہو گئے اور انہوں نے کہا ایونا لم یظلم, یہ صحیح بخاری میں آگے حدیث آپ پڑھیں گے, ایونا لم یظلم, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کون سا وہ آدمی ہے جس نے ظلم نہیں کیا؟ خطا غلطی ظلم ہر ایک سے ہو جاتا ہے, انسان ہے, کیونکہ ظلم کا معنی ہے وضع الشیء فی غیر محلہ, وضع الشیء فی غیر محلہ, کسی بھی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دینے کا نام ظلم ہے. صحابہ نے اس آیت میں ظلم کا مطلب یہ سمجھا کہ کوئی بھی انسان سے خطا ہو جائے تو کسی بھی چیز کو اس کے نامناسب مقام پر رکھ بیٹھے وہ تو ظلم ہے, اور ایمان لا کر کوئی ظلم اس کے ساتھ ملائے گا تو ہدایت یافتہ نہیں ہوگا, امن والا نہیں ہوگا. تو اس لیے پریشان ہو گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جب تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یا رسول اللہ ایونا لم یظلم, اللہ کا کون بندہ ہے جو ظلم نہیں کرتا, ہم نے چار بندے سے ظلم ہو جاتے. تو آپ نے فرمایا میرے ساتھیو اس آیت کریمہ میں ظلم سے مراد وہ ظلم نہیں ہے کہ تم نے سمجھ لیا, یہاں ظلم سے مراد وہ ہے جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا, یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم, اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا, یقیناً شرک ظلم عظیم ہے. تو دیکھیں نا صحابہ نے لغت جانتے تھے, لغت جاننے کے باوجود پہلی آیت کریمہ جو ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانا بظلم, اس میں ظلم سے مراد مطلق اور عام ظلم سمجھ بیٹھے, لغت جاننے کے باوجود خطا ہو گئی ان سے, لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ ایمان لا کر ظلم کا اختلاط نہ کرنے کا مطلب ایمان لا کر شرک نہیں کرے گا تو امن اور ہدایت والا ہوگا, ورنہ جو نا اگر وہ شرک کر بیٹھا تو اس کی سارا امن غارت ہو جائے گا اور اس کا ایمان ضائع اور برباد چلا جائے گا اور اس کے اوپر نجات نہیں ہوگی. تو قرآن یہ حدیث اور قرآن کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دعوے کر دینا, یہ جتنے بڑے بڑے غامدی اور اس قسم کے گمراہ لوگ ہیں اور قرآن پاک کو لغت کے روح سے حل کرنے کے دعوے دار بنے بیٹھے, اور پھر یہ اتنے کم وقت ہیں کہ حدیث جو کئی صحیح اسانید کے ساتھ مروی ہوتی ہے وہ ان کے لیے حجت نہیں ہوتی, لیکن قرآن کے معانی اپنی مرضی سے جب ذکر کرنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں اس کے لیے ہم عربی دور کا جو جہلیت کے دور کا ادب ہے نا, جہلی شعراء کا کلام ہے, اس کو بطور دلیل پیش کریں گے. بھئی عرب کے جاہلی دور کے شعراء کا شعر جو آپ کے نزدیک وہی بنا بیٹھے, آپ کو کیسے پتا چلا کہ اس زمانے کے کیف العمراء اور دیگر قسم کے جو لوگ تھے وہ سارے کے سارے ان کا یہ کلام انہوں نے کہا تھا؟ آپ کے اور ان کے درمیان تو 15-16 صدیوں کا فاصلہ ہے, یہ 15-16 صدیوں کا فاصلہ عرب کے جاہلی دور کے شعراء جو ہیں ان کے کلام سے تو آپ کو سمجھ آ رہا ہے, اور جو صحیح وسائط کے ساتھ اور اسانید کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور جن کی معتبر جو ہے نا وہ اسانید موجود ہیں, اور بڑے بڑے ائمہ حدیث نے ان کی صحت پر حکم لگایا, اور اس کے بیان کرنے والے روات میں سے ایک ایک راوی کی تاریخ پیدائش, اس کی تاریخ وفات, اس نے کتنے سال میں عمر علم حاصل کرنا شروع کیا, کہاں سے کیا, اس کے مشائخ کون کون سے ہیں, کس کس علاقے اور خطے کا اس نے سفر کیا, اس کی پوری علم روداد اسماء و رجال میں ثبت ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر جب وہ ہر راوی کا دیکھتے ہیں کہ یہ صدق و دیانت میں کیسا ہے, اس کی جو ہے نا وہ نیکی اور تقوی کی حالت کیا ہے, اس کے تقوی کا مقام کے تقوی کے ساتھ پھر دیکھتے ہیں اس کا قوت حفظ کیسا ہے, اس کا حافظے میں کوئی پیدائشی طور پر شروع سے کمزوری تو نہیں ہے, اگر شروع سے تو بالکل سکا اور پکا تھا حافظہ اس کا, ضبط درست تھا, تو پھر اب اس کے بعد میں کوئی ایسا حادثہ فاجعہ تو نہیں پیش آ گیا, کوئی عارضہ تو لاحق نہیں ہو گیا جس کی وجہ سے اس نے غم لیا ہو اور اس کے حافظے کے اوپر اثر پڑ گیا ہو. تو اس اور پھر اس کے بعد ایک استاد سے بیان کرنے والے اگر سارے قابل اعتماد نکلتے ہیں تو پھر یہ صورت دیکھنا کہ ان کے اندر میں جو ہے نا وہ سب کے الفاظ اور معنی ایک جیسے ہیں. اگر سارے قابل اعتماد ہیں, آٹھ دس بندے ہیں مثال کے طور پہ, ایک استاد کے شاگرد دس یا گیارہ ایک جیسا بیان کرتے ہیں, دوسرا بھی قابل اعتماد ہے وہ دوسرے الفاظ ذکر کر رہے, اب اس کے بیان کردہ الفاظ میں اور ان کے الفاظ میں کوئی مخالفت اور تعارض تو نہیں ہے جس سے شذوذ پیدا ہوتا ہو. یعنی ایک ایک چیز کو چھان اور پھٹک اتنی تھی تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی غلط بات منسوب نہ ہونے پائے. تو ایسا علم جس کی غیر مسلم بھی تعریف کریں اور غیر مسلم جتنے ہیں انہوں نے اپنے انبیاء رسول کی باتیں اس طرح سند ضبط نہ کی ہوں جیسے امت مسلمہ نے اپنے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو, اعمال کو, تقریرات کو ضبط کیا ہو, اور تاریخ کے اندر حدیث کی کتابوں میں اس طرح کے جملے بڑے کثرت کے ساتھ مشہور ہیں کہ الاسناد و خصیصۃ من خصائص ہذہ الامہ, یہ سند جو ہے اس امت کی خصوصیات میں سے خصوصیت ہے. تو ان چیزوں کی کوئی ویلیو اور وقت نہیں سمجھتے, ان کو جو ہے نا وہ ایرانی داستانیں اور اجمیوں کی کہانیاں بنا دیتے ہیں, اور جن کا نہ کوئی سلسلہ سند نہ کوئی واسطہ, سولہ صدیوں میں کا عرصہ یا اس سے بھی محیط گزر چکا بیچ میں, تو اس کو ذی نہیں سمجھ کر اس پر اعتماد.
کہ میں نے خیبر کی لڑائی کے دن ایک
قرآن آیا ہے تو لہٰذا جو مطلب اس شعر کے اندر اس لفظ کا ہے وہ قرآن کا ہوگا. اس طرح کے گمراہ لوگ جو ہیں دیکھیں ان کو حدیث کے اوپر اعتماد نہیں ہوتا, وہاں تشکیقات اور شکوک اور شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور جو چیز بالکل غیر یقینی ہے, نہ کوئی اس کی جناب لگام اور نہ کوئی سند اور نہ کوئی سلسلہ, اس کے اوپر یقین کیے بیٹھے ہوتے ہیں. تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی وحی کی صورت میں نازل فرمایا, تو وحی کی جو تشریح سب سے بہت بار وہ ہونی ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت سے ہوگی. اس لیے امام بخاری کا صحیح بخاری میں یہ انداز ہے کہ بہت جگہ پر امام بخاری علیہ رحمہ ترجمۃ الباب میں باقاعدہ آیت کریمہ لاتے ہیں اور آیت لا کر اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں, اور کئی دفعہ قرآن کے الفاظ لا کر ان کے معنی بھی ذکر کرتے ہیں. دوسری بات اس آیت کریمہ کی روح سے جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو آیت کریمہ اس میں اللہ پاک نے فرمایا ہم نے آپ کی طرف وحی اسی طرح کی جیسے ہم نے نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم اور ان کے بعد انبیاء اور رسل جو آئے جیسے ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, ایسے پیغمبروں کی طرف وحی کی تھی. تو اب اس سے ہمیں اس آیت کریمہ سے بھی رسول پاک کی حدیث کی حجیت معلوم ہوتی ہے, وہ اس انداز سے کہ دیکھیں اللہ کہتے ہیں ہم نے آپ کی طرف اس طرح وحی کی جیسے وہی ہم نے نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم اور ان کے بعد انبیاء اور رسل کی طرف کی تھی. اب قرآن پاک سے ہی ہم معلوم کرتے ہیں جو پہلے انبیاء اور رسل جو گزرے ہیں ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے جو وحی فرمائی ہے تو وہ وحی صرف آسمانی کتابوں اور صحیفوں کی صورت میں تھی, یا کہ وہ وحی جو اللہ پاک نے ان کے اوپر نازل فرمائی تو وہ وحی آسمانی کتابوں اور صحیفوں کے علاوہ بھی تھی. اگر ہمیں قرآن سے یہ بات معلوم ہو جائے کہ سابقہ پیغمبروں پر قرآن اور آسمانی کتاب کے سوا بھی وہی آئی تو پھر ہم یہ بھی مانیں گے ضرور انشاءاللہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے سوا بھی وہی آئی ہے, اور اگر قرآن سے یہ بات نہیں معلوم ہوتی تو پھر آپ بات کریں کہ ٹھیک ہے جی قرآن صاحب کا نبیوں پر تو صرف کتابیں وہی آئی, اس کے سوا کوئی چیز وہی کی صورت میں آئی ہی نہیں, تو اس لیے ہمارے لیے یہ کوئی حجت نہیں. تو ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ سابقہ انبیاء رسل علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اوپر اللہ وحدہ لا شریک نے آسمانی کتابوں کے سوا بھی وہی نازل فرمائی ہے. اس کی دلیل میں میں قرآن پاک کا ایک مقام آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. آپ کے پاس اگر اللہ کا قرآن ہے تو اس کو کھول لیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا, سب گئی نا. اگر قرآن پاک موجود ہے تو اس کو کھولو ذرا. قرآن حکیم میں اللہ وحدہ لا شریک میں بھائیو سورہ طہٰ نکال لیجئے. اس کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر کیا. 20 نمبر سورت ہے اور پارہ نمبر 16 ہے. اور جو بات میں شروع کرنے لگا ہوں یہ 9 نمبر آیت کریمہ سے شروع ہوتی ہے. تو پارہ نمبر 16 سورہ طہٰ, اور اس سورت طہٰ کی آیت نمبر 9 سے بات شروع ہو رہی ہے. اب دیکھیے ذرا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى. وَهَلْ اور کیا, اتا آئی ہے کا آپ کے پاس, حدیث موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام کی حدیث, کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی حدیث آئی ہے؟ کون سی حدیث؟ آگے وہ بات بھی کرنے لگی. اِذْ رَآ نَارًا, جب موسیٰ علیہ السلام نے آگ دیکھی, فقالا تو کہا, لِأَهْلِهِ اپنی اہلیہ سے, تم کو سو تم ٹھہر جاؤ, انی بے شک میں, آنستو میں نے انس پایا, رہنمائی پائی, نارن آگ کے اوپر, اطلاع پائی میں نے آگ پر, لعلی آتیکم منہا بقبسن, امید ہے, لعلی مجھے امید ہے, آتیکم میں تمہارے پاس لاؤں گا, منہا اس آگ میں سے, بقبسن ایک چنگاری, او یا اجدو میں پا لوں گا, النار آگ کے اوپر, ہدن رانمائی. تو اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ کو ایک جگہ ٹھہرایا اور پھر وہاں سے موسیٰ علیہ السلام آگ کی تلاش میں ایک طرف نکلے. یہ جو میرے ابن داود بھائی ہیں ان کے لیے بالخصوص ایک نقطہ عرض کرنے لگا ہوں, توجہ کریں. یہ آج کل جو محرم کے مہینے میں سیلاب آیا ہوا ہے, اس اعتبار سے بات عرض کرتا ہوں. یہ قرآن پاک کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا سورۃ احزاب میں ذکر فرمایا ہے, اور درمیان میں ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ہم نے جو نا وہ آپ کو طہارت دی ہے نا, یا اہل البیت کے لفظوں کے ساتھ سورۃ احزاب کا آپ اگر یہ 22 پارہ نکالیں تو 22 پارے کے بالکل شروع کے اندر پہلے صفحے کے اوپر ہی اللہ وحدہ لا شریک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا ذکر فرمایا ہے, اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سبق دیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں وہ بڑی اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بندیاں ہیں اور نیک عمل کرنے والیاں ہیں, تو ان کے آداب کچھ بیان کیے. پھر بیچ میں فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے پلیدی کو دور کر دے اے گھر والو, ویطہرکم تطہیرا, اور تم اچھی طرح صاف ستھرا کر دے. پھر فرمایا واذکرنا ما یتلا فی بیوتکن, اپنے گھروں کے اندر جو تمہارے چیز پڑی جاتی ہے اللہ کی آیت اور حکمت, اس کو یاد کرو. اب اس آیت کریمہ کے شروع میں بھی مونث کے سیگے ہیں, یعنی اقیمنا الصلاۃ, اقیمنا بھی جمع مونث سے, آتینا الزکاۃ, آتینا بھی جمع مونث سے, اور جمع مونث ہے. وہ کہتا ہے دیکھو پہلے بھی مونث کے سیگے ہیں اور اس کے بعد بھی وذکرنا فی بیوت کنہ جو آگے فرمایا, یہ بھی کنہ اور اذکرنا جمع مونث کے سیگے ہیں. یہ بیچ میں آیت تطہیر ہے, تو کہتے ہیں اس میں دیکھو لیے جو ان قوم متحرا قوم, اب یہ جو قوم ہے یہ جمع مذکر کے سیگے ہیں, تو جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس آیت کریمہ میں مرد مراد ہے, اور پھر وہ اس کو اس طرح لے جاتے ہیں کہ اس سے علی اور ان کا خانوادہ مراد ہے, وہ آل بیت ہیں اور وہی جو ان کی تطہیر اللہ پاک نے فرمائی ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے یہ تو آپ کی بیویوں سے خطاب ہے شروع میں بھی دیکھو آیت کے, اور بعد میں سیاق و سباق کے اسے کاٹ کر اس کا مطلب بیان نہ کرو, تو وہ کہتے ہیں یہ جو جمع مذکر کے سیگے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ اس سے مراد بیویاں نہیں ہیں. تو میں ان کی ضیافت تباہ کے لیے آپ کو ایک نقطہ سمجھانے لگا ہوں کہ دیکھو یہاں پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اور ان کی بیوی کا ذکر ہے اور کسی تیسرے تھرڈ پرسن کا تذکرہ نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو قوم مدین سے لے کر واپس جب آ رہے تھے تو کیا کہا, فقال لأہلہ, اپنے اہل سے کہا. ایک بات یہ معلوم ہوتی اہل کا اطلاق قرآن کی لغت میں بیویوں پر ہوتا ہے, تو ان لوگوں نے رسول پاک کی بیویوں کو آل بیت سے خارج کر دیا اور اولاد کو آل بیت میں داخل کر لیا. تو قرآن بتاتا ہے کہ اہل کے اندر تو بیوی سر فرست داخل ہوتی ہیں. دوسری بات رے سیگوں کی بات یہ دیکھیے, فقال لأہل ہن کو سو, بیوی سے کہا ام کو سو, یہ نہیں فرمایا واحد مونس کے سیگے کے ساتھ کہ ام کو سی تو ادھر ٹھہر جا, بلکہ جمع مذکر کا سیگا بولا ام کو سو تم ٹھہرے رہو, حالانکہ یہاں مرد تو کوئی بھی نہیں تھا, اہل تھی اور اہلیہ کو ام کو سو جمع مذکر کے سیگے سے خطاب کر رہے ہیں. پھر آگے دیکھیں جس طرح وہاں کم ہے ادھر بھی, انی آنست نارن لعلی آتی کم, بیشک میں نے آگ پر اطلاع پائی لعلی آتی کم تاکہ میں تمہارے پاس لے ہوں, یہ تو نہیں کہ لعلی آتی کے کہ کاف زیر کی روایت مونس کے لیے آتا ہے, وہ نہیں فرمایا آتی کم. اور اسی طرح آگے یہ بھی کئی جگہ قرآن پاک کے اندر ان چیزوں کا ذکر ہے, تو یہ میں نے ایک بطور مثال آپ کے سامنے بات رکھی, اس چیز کو بھی قرآن سننا پڑتے وقت ذہن میں رکھا کرو تاکہ جو لوگ اشکالات پیدا کرتے آپ کے پاس ان کا حل ہو. جب وہ کہیں کہ وہاں جمع مذکر مخاطب ہے تو کوئی یہاں بھی جمع مذکر مخاطب ہے, ان کو سو دی اور آتی کم نے کم دی, تو مراد اس سے بیوی ہے. وجہ یہ ہے کہ اصل میں عربی زبان کے اندر لفظ اہل جو ہے اس کا اطلاق ایک تو معنوی طور پر بیوی اور اولاد کے اوپر ہو رہا ہے, اور دوسری بات یہ کہ اہل لفظ کے اعتبار سے قرآن جمع مذکر کے سیگے لاتا ہے, مراد اسے بیوی ہی ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ سیگا جمع مذکر کا اہل کی نسبت سے آ جائے تو مراد اسے مرد بن جاتا ہے. تو بہرحال موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی بیوی کو ایک جگہ ٹھہرایا اور آگ کی تلاش میں نکل گئے. تو جس وقت فلما اتاہا نودیا یا موسیٰ, اس آگ کی طرف آئے تو آواز دی گئی, اے موسیٰ انی انا ربک, یقیناً میں تیرا رب ہوں, فخلع نعلیک, تو اپنے دونوں جوتے اتار دے, انک بالوادی المقدس طوا, یقیناً تم پاک وادی طوا کے اوپر ہو. پھر فرمایا وانا اخترتک, اور میں نے تمہیں چن لیا ہے, فاستمع لما یوحا, ان لفظوں کو غور کرو, فاستمع غور سے سن, لما اس چیز کو جو یوحا وحی کی جا رہی ہے. اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر اللہ کی طرف سے وحی ہوئی, اور وحی میں کیا اللہ نے فرمایا, خالی بات چیت یا حال احوال نہیں پوچھا, احکام دیے, کیا اننی, بے شک میں, انا میں ہی, اللہ اللہ ہوں, لا الہ الا انا, نہیں کوئی الہ مگر میں ہی, فاعبدنی, تم میری عبادت کرو, واقم, اور قائم کرو, الصلاۃ, نماز, ذکری, میری یاد کے لیے, ان الساعۃ, یقیناً قیامت, آتیتن, آنے والی ہے, اکاد و قریب ہے, اخفیہا, میں اس کو مخفی رکھوں, کل نفس لتجزا, تاکہ بدلہ دیا جائے, کل نفس بما تسعا, ہر جان کو جو اس نے کوشش اور محنت اور دوڑ دھوپ کی. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اوپر وحی نازل فرمائی, اور وحی نازل کر کے ایک تو اللہ نے اپنا تعارف کروایا کہ میں اللہ ہوں, اور دوسری بات فرمائی میرے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں ہے, ساتھ حکم دیا یعنی جب میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں, تو فاعبدنی, امر فرمایا کہ میرے موسیٰ میری عبادت کرو, اور پھر عبادت کے احکام میں نماز سب سے اہمیت والی ہے, تو فرمایا واقعی الصلاۃ, نماز قائم کرو, نماز قائم کرنے کا مقصود بتایا لذکری, میری یاد کے لیے, کیونکہ یہ دنیا میں رہ کر عبادات اور احکام جب انسان کرتا ہے اس کے ساتھ آخرت کے اوپر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے. وہ جب تک آخرت پر بندہ ایمان نہیں لاتا اتنی دیر تک وہ دنیا کے اندر رہ کر اپنی آخرت سنوارنے کی کوشش نہیں کرتا. جب ایک انسان کو یقین ہو کہ میرا حساب اور کتاب ہونا ہے, میں نے اپنے اعمال کا اللہ کے ہاں جو ہے نا وہ جواب دے ہونا ہے, تو اس وقت پر انسان جو ہے پوری تگودو کے ساتھ محنت کرتا ہے. اور جس انسان کو پتا ہو کہ کوئی امتحان نہیں, کوئی اٹھایا نہیں جانا, مر جانا, دوبارہ زندہ نہیں ہونا, تو پھر وہ اس کے لیے محنت نہیں کرے گا. اس لیے آگے قیامت کا مسئلہ بھی ذکر فرما دیا, اور پھر قیامت والے ہر نفس کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دینے کی بات بھی اللہ وحدہ لا شریک نے کی. اچھا, یہ باتیں احکام دے کر پھر اور باتیں کی موسیٰ علیہ السلام سے, آگے جا کر آتا ہے پھر اللہ وحدہ لا شریک نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دے دیا. حکم کیا دیا؟ 24 نمبر آیت میں, اذهب الى فرعون انه طغى, یقیناً فرعون کی طرف چلے جاؤ, فرعون کی طرف جاؤ, یقیناً وہ سرکش ہے. تو وہی دے کر فرعون کی طرف دے جا. اور جب وہی کا حکم آگے پہنچانے کے لیے کہا تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی, قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو یہ دعا اپنے لیے مانگی اور ساتھ اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بھائی ہارون کو بطور مددگار وزیر کے مانگا, واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی, تو میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے. بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے جا کر, قال لقد اوتیت سؤلک یا موسیٰ, اے موسیٰ تمہارا سوال تمہیں دیا گیا یعنی تمہاری دعا قبول ہو گئی, تم دونوں بھائی اب جاؤ. پھر اللہ وحدہ لا شریک نے کچھ اپنے احسانات کا بیچ میں ذکر فرمایا. پہلے خالی کہا تھا اذهب الى فرعون, کہ تم فرعون کی طرف جاؤ. جب دعا میں اپنے ان کے بھائی کو بھی قبول فرمایا تو ساتھ اذهب انت واخوک بآیاتی, آگے جا کر اسی صورت میں 45 نمبر آیت میں اور 42 میں فرمایا کہ تم اور تمہارے بھائی تم دونوں جاؤ بے آیاتی میری آیتیں لے کر, ولا تنیا فی ذکری, اور میرے ذکر نصیحت میں سستی نہیں کرنی. اذهبا الى فرعون انه طغى, تم دونوں فرعون کی طرف جاؤ, وہ بڑا سرکش ہے. تو قرآن پاک کی یہ سورت جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ وحدہ لا شریک نے جو ہے نا وہ وحی فرمائی, اور وحی فرما کر پھر موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف جا کر دعوت دینے کے لیے کہا. موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے پھر اپنے لیے اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے لیے دعا مانگی, اللہ نے وہ دعا بھی قبول فرما کر دونوں پیغمبروں کو کہا تم دونوں جاؤ جا کر فرعون کو دعوت دو. تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم جا کر بہت عرصہ فرعون اور اس کے ساتھیوں کو دعوت دیتے رہے, پھر وہ جادوگروں سے مقابلے بھی ہوئے, بالآخر ایک وقت آیا ہجرت کا حکم ہوا, وہاں سے مہاجر ہو کر نکلے اور جدھر جا رہے تھے آگے پانی کا, فرعون اور اس کے لشکر کو بھی پتہ چل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے ہیں. تو اور بنی اسرائیل بڑی نافرمان قوم تھی, جیسے آپ نے سورۃ البقرہ وغیرہ میں قرآن میں پڑھا اور سنا ہوگا. تو بہرحال انہوں نے کہا موسیٰ جدھر لے کے جا رہے آگے پانی آگے بڑھتے ہیں پانی میں مرتے ہیں, پیچھے بڑھ جاتے ہیں تو فرعون اور اس کا لشکر آ رہا ہے, تو انا لمدرکون, ہم تو پکڑے گئے مارے گئے. تو اللہ وحدہ لا شریک نے پھر مہربانی فرمائی تو موسیٰ علیہ السلام کو کہا اپنی لاٹھی کو پانی پہ مارو. اللہ نے وہاں پہ بہت بڑا پھر ایک راستہ بنا دیا, موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر وہاں سے دریا عبور کر گئے. فرعون اور اس کے لشکر نے دیکھا کہ راستہ بنا ہوا تو وہ بھی اس راستے پہ چل پڑے. تو سارا لاؤ لشکر جب اس کے اندر داخل ہو گیا, اللہ نے پانی میں ان کو غرق کر کے مار دیا. پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر میدان تی کے اندر رہے, تو وہاں جا کر پھر ایک دن اپنے بھائی ہارون کو کہا تم اس قوم کو سمجھانا اور ان کی پیچھے اصلاح رکھنا, تو میں تورات لینے جا رہا ہوں. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہاں جا کر تورات نصیب فرمائی. تو یہ اتنا جو اختصار کے ساتھ میں نے سورۃ طٰہٰ کا تھوڑا سا قصہ آپ کے سامنے رکھا, یہاں سمجھانا یہ چاہتا ہوں. دیکھیے, موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے غرق ہونے کے بعد تورات ملی, اور تورات جو فرعون کے ڈوب جانے کے بعد ملی تو پھر آخر وہ آسمانی کتاب تھی, تو اس کے سوا کون سی وہ چیز تھی جس کی روشنی میں فرعون کو دعوت دیتے تھے؟ وہ تورات تو تھی نہیں, کہ وہ تورات کا بھی نزول ہی نہیں ہوا تھا. تو تورات کے سوا وہ وہی تھی جس کو قرآن نے حل عطا کا حدیث و موسیٰ کہا. تو یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر تورات کا نزول ہوا لیکن فرعون کے غرق ہونے کے بعد, اور فرعون کو جس وحی کی روشنی میں دعوت دیتے تھے قرآن اس کو حدیث موسیٰ کہتا ہے. تو یہاں سے پتہ چلا کہ تورات اور حدیث موسیٰ دو چیزیں تھیں, تورات کا نزول بعد میں ہوا اور حدیث موسیٰ پہلے آئی ہے. تو جب سابقہ پیغمبر کے اوپر یہ بات ثابت ہوگی کہ آسمانی کتاب کے سوا بھی وحی کا نزول تھا, تو پھر یہ ماننے میں کیا اشکال ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے سوا کوئی وحی ہے کہ نہیں ہے؟ تو قرآن کے سوا آپ پر بھی وہی آئی ہے جیسے پہلے نبیوں پر آئی تھی. قرآن کی جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس سے معلوم ہو رہا ہے. دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے فرعون کو کس وحی کے انکار کی سزا ملی تھی؟ تورات والی وحی کا تو وہ منکر ہی نہیں تھا، کیونکہ تورات تو آئی نہیں تھی اس وقت. اس کو جس وحی کی سزا کا انکار کی سزا ملی تھی وہ وحی حدیث موسیٰ تھی. آج بھی جو لوگ قرآن کے سوا حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے، ان کی راہ بھی اور جس روش کو اپنایا وہ بھی فرعون والی روش ہے، کیونکہ اس نے آسمانی کتاب کے سوا دوسری حدیث موسیٰ والی وحی کا انکار کیا تھا. یہ آسمانی کتاب کا نام لیتے ہیں قرآن کا، لیکن حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں. تو قرآن کی آیت بتا رہی، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، ہم نے آپ کی طرف وحی اس طرح کی جیسے ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد انبیاء کی طرف وحی کی. اگلی بات تیسری یہ ہے، یہ آیت کریمہ جو امام بخاری علیہ رحمہ یہاں لائے ہیں، یہاں پر اس آیت میں پہلے نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر آیا ہے اور اس کے بعد باقی نبیوں کا. تو یہاں پر امام بخاری علیہ رحمہ یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام جو ہیں یہ پہلے نبی اور ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کا نزول فرمایا تھا، تو اللہ کا جو پیغمبر ہوتا ہے اللہ اس کو وحی دے کر بھیجتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ وحدہ لا شریک نے بھی وحی کی وہی کیفیت عطا فرمائی جو پہلے نبیوں کو تھی. جو پہلے نبیوں پر وحی آئی تو آپ کے اوپر بھی اللہ پاک نے وحی نازل فرمائی. تو یہاں لا کر بتا دیا کہ آپ کی وحی کا سلسلہ بھی دیگر انبیاء رسل کی وحی کے سلسلے سے منفرد اور جدا نہیں ہے. ان کو بھی اللہ نے وحی دی پہلے پیغمبروں کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ وحدہ لا شریک نے وحی کے ساتھ نوازا ہے. اسی طرح پھر امام بخاری علیہ رحمہ یہ آیت کریمہ لانے کے ساتھ آگے ایک حدیث ذکر فرماتے ہیں. تقریباً تمام محدثین جب پڑھتے ہیں یا لکھتے ہیں تو پڑھائی کی صورت میں شروع میں لے آتے ہیں یا لکھنے کی صورت میں بھی شروع میں لے آتے ہیں، جو نیت والی حدیث ہے. آج اس حدیث کا متن جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. پہلے حدثنا الحمیدی عبداللہ ابن الزبیر قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی ابن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد ابن ابراہیم التیمی انہ سمع علقمۃ ابن وقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ علی المنبر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الى دنیا یصیبها او الى امرأة ینکحها فہجرته الى ما ہاجر الیہ. امام بخاری فرماتے ہیں حدثنا الحمیدی، ہمیں حدیث بیان کی امام حمیدی نے. یہ امام حمیدی ان کی کنیت ابو بکر ہے اور عبداللہ بن زبیر ان کا نام ہے، تو یہ حمید بن اسامہ کی طرف منسوب ہیں اور یہ قریشی ہیں، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جو ہے نا ان کا بنو اسد میں جا کر نسب نامہ بھی مل جاتا ہے. ان یہ جو امام بخاری کے استاد ہیں امام حمیدی، بڑے مشہور محدث ہیں جن سے حدیث لائے، اور ان کی مسند حمیدی جو حدیث کی کتاب ہے یہ دو جلدوں میں تباہ ہو چکی ہے. عرب میں یہ حسین سلیم اسد کی تحقیق کے ساتھ دو جلدوں میں، اور اس سے پہلے عرب سے بھی اور یہاں پاکستان اور ہندوستان میں بھی حبیب الرحمن اعظمی دیوبندی کی تحقیق کے ساتھ بھی تباہ ہوئی، جس میں انہوں نے تحریف کی، وہ ایک الگ عنوان ہے. تو وہ کہتے ہیں حدثنا سفیان، ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی. سفیان نام کے دو بڑے مشہور محدث ہیں، ایک سفیان بن سعید بن مسروق الثوری جنہیں سفیان ثوری کہتے ہیں، دوسرے سفیان بن عیینہ ہے. تو امام مہدی کے جو شیخ ہیں وہ سفیان بن عیینہ ہے اور سفیان ثوری نہیں ہے، جیسے یہاں پر مراد جو ہے وہ سفیان بن عیینہ ہے. وہ کہتے ہیں حدثنا یحیی بن سعید الانصاری، ہمیں حدیث یحیی بن سعید انصاری نے بیان کی. یہ بھی بڑے مشہور ترین جرح تعدیل کے امام اور محدث ہیں. انہوں نے کہا اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی، مجھے خبر دی محمد بن ابراہیم التیمی نے، انہ سمع علقمۃ بن وقاص اللیثی، محمد بن ابراہیم التیمی نے علقمہ بن وقاص اللیثی سے سنا. یقول وہ کہتے ہیں سمعت عمر بن الخطاب، میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا. علی المنبر، وہ منبر کے اوپر فرما رہے تھے. قال، انہوں نے کہا عمر نے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا. انما الاعمال بالنیات، اعمال صرف نیتوں کے ساتھ، انما کمانا میں نے کیا صرف، الاعمال و اعمال بالنیات نیتوں کے ساتھ ہیں. دوسرے لفظ میں عام ترجمہ کرتے ہیں اعمال کا مدار نیتوں پر ہے. وانما صرف لکل امرئ، لام کمانا لیے، کل ہر، لکل امرئ ہر مرد کے لیے، ہر آدمی کے لیے ہے، ما نوا جو اس نے نیت کی، فمن پس جو شخص، کانت ہو گئی، ہجرت ہو اس کی ہجرت، الى دنیا دنیا کی طرف یصیبہا کہ وہ اس دنیا کو پا لے اور الامراتن یا کسی عورت کی طرف ہجرت اس نے کی ینکہوہا کہ اس کے ساتھ جا کر نکاح کرے گا فہجرتہو الى ما ہاجر الیہ تو اس کی ہجرت فہجرتہو تو اس کی ہجرت الى ما اسی کام کی طرف ہوگی جو ہاجر الیہ جس کی طرف اس نے ہجرت کی تو یہ حدیث لا کر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بہت سارے مسئلے سمجھائے ایک دو جس حدیث کا باب سے وہی سے تعلق ہے وہ بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ جو حدیث ہے انما الاعمال بالنیات یہ بھی بدریہ وہی ہی معلوم ہوئی ہے اور وہی جو ہے اس کے پڑھنے سے قبل چونکہ اخلاص نیت کی ضرورت ہے اس لیے امام بخاری علیہ رحمہ نے یہاں پر اخلاص نیت والی حدیث پہلے ذکر کی تو جب تک نیت کے اندر بھائیو خلوص نہ ہو تو انسان کو پڑھنے پڑھانے کا سننے سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ قبولیت اعمال میں سب سے پہلی شرط جو ہے ایمان لانے کے بعد اخلاص نیت ہے اس لیے طالب علم کو سب سے پہلے جو ہے اپنی نیت کی درستگی کرنی چاہیے تاکہ اس کو صحیح معنوں میں شرح کا علم حاصل ہو تو یہ جو حدیث ہے اس کے بہت سارے مسائل ہیں ابھی میں صرف ایک مسئلہ کر کے بات ختم کرتا ہوں کیونکہ میں نے اور بھی جگہوں پہ پڑھانا ہوتا ہے تو اس کے باقی فوائد میں کل عرض کروں گا تو وہ مسئلہ آپ کو ایک بتاتا یہ ہوں کہ یہ امام بخاری علیہ رحمہ اور دیگر محدثین کے بارے میں بعض منکرین یہ پراپوگنڈا کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں حدیث صرف بیان کرتے تھے کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حدیث کا فہم ہی نہیں تھا ان کی مثال پر لیا عزباللہ دیتے ہیں پنساری کی اور حکیم کی پنساری کو پتا ہوتا ہے اس کے سٹور میں کیا ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ان چیزوں کی خاصیت کیا ہے اور ان کی جو ہے نا وہ کس بیماری کا یہ علاج اور کس کی دعا بنتی ہے تو کہتے ہیں حکیم اور طبیب جو ہوتا ہے اس کو سارا پتا ہوتا ہے کہ کون سی جڑی بوٹی کس بیماری کا علاج ہے تو کہتے ہیں محدثین تو صرف پنساری تھے اور بات سمجھنے والے فقہا وہ ہمارے لوگ تھے تو آئمہ حدیث یاد رکھو جتنے بھی مشہور محدثین ہیں سب کے سب فقہا محدثین تھے ایسے نہیں کہ وہ حدیث کالا کالا کہہ دیتے تھے اور ان کو پتا نہیں ہوتا اس کا مطلب کیا ہے امام بخاری علیہ رحمہ اتنے دقیق اور باریک بین تھے فقہ میں کہ ان کی مثال جو ہے نا وہ نہیں ملتی امام بخاری کی جس طرح بیان کردہ حدیث میں اور باب کے اندر مسئلہ نکالنے میں فقاہت ہیں جیسے مشہور ہے نا یہ جملہ امام بخاری کے بارے میں کہ فقہ البخاری فی تراجمہ ہی امام بخاری کی فقاہت جو ہے ان کے ترجمۃ الباب میں ہوتی ہے میں کہتا ہوں امام حدیث تو بہت اونچی چیز ہے نا حدیث سے پہلے جو سند ہے امام بخاری کی سند کے اندر بھی فقاہت ہوتی ہے اس کی میں صرف مثال دے کے بات ختم کر رہا ہوں دیکھیں یہ جو حدیث امام بخاری لائے سب سے پہلے یہ لائے ہیں اپنے استاد ابو بکر عبداللہ بن زبیر الحمیدی کے سے ابو بکر عبداللہ بن زبیر الحمیدی جو ہیں یہ قریشی ہیں اور صحیح بخاری کے آخری راوی جہاں جا کر چونکہ راوی وہی ہوتے ہیں جو شروع سے لے کر اینڈ تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک سند میں ہوتے ہیں تو آخری حدیث جو بیان کی ہے وہ آخری راوی پر تبو رہرا بنتے ہیں رضی اللہ عنہ وہ جو سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم والی حدیث کے تو یہاں پر ایک نقطہ یہ ہے بڑا عظیم تھا کہ امام بخاری علیہ رحمہ نے جو پہلا راوی ذکر کیا وہ قریشی ہے اور مکی ہے اور آخری راوی جو بخاری کے جہاں جا کر صحابی کی بات شروع کرتے ہیں تبو رہرا ہے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدنی ہیں اور فقیہ اور محدث صحابی ہیں تو امام بخاری علیہ رحمہ نے یہاں یہ بات سنی جس حدیث شروع کی جس راوی کے نام سے وہ مکی ہے دیا کہ حدیث کا وحی کا زمانہ نزول ابتدا اس کی مکے میں ہے اور اس کا اختتام اور انتہا جا کر مدینے میں ہوا یعنی دین مکے سے شروع ہوا اور جا کر مدینے کے اندر دین جو ہے نا اس کا اکمال ہوا اور تکمیل ہو گئی تو امام بخاری علیہ رحمان کی یہ سند کے اندر بھی نکات ہیں اور بھی اس میں بہت سارے نکات ہیں انشاءاللہ وہ کل عرض کروں گا اللہ وحدہ لا شریک کرنے حدیث سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے دو چار منٹ میں اگر کسی بھائی کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو مائک فری کرتا ہوں وہ